الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, آپ فرما رہے تھے جو اللہ کو اس حال میں ملا جس نے کبھی اللہ سے شرک نہیں کیا, کسی طرح کا بھی, لا یشرک بھی شیئا, کسی طرح کا بھی شرک نہ کیا ہو. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسے سادہ سی بات سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے تو شرک نہیں ہوتا, لیکن یہاں حضور علی کا ارشاد ہے کسی طرح کا بھی, لا یشرک بھی شیئا, رائی برابر بھی. اس کا مطلب ہے شرک کی بہت سی اقسام ہیں. بظاہر کوئی کلمہ گو شرک نہیں کرتا, جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ بات ختم ہو, لیکن شرک کا صدور ہو جاتا ہے. نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے کسی سے امید وابستہ کرنا, اللہ کو بھول جانا, یہ بھی شرک ہے اور یہ اکثر صادر ہوتا ہے. کسی کی بات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ اس لیے مانی جائے کہ نہیں مانوں گا تو یہ نقصان پہنچائے گا, یا مانوں گا تو اس سے بڑا نفع ہوگا, یہ شرک کی وہ قسم ہے جسے کوئی محسوس ہی نہیں کرتا. اکثر ہماری زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی یہ چیز شامل ہے, بدکاروں سے, چور و چکوں سے, رشوت کھانے والوں سے, قومی سرمایہ لوٹنے والوں سے ہم امیدیں وابستہ کر رہے ہیں. صرف آپ اگر غور کریں تو صرف یہ جو الیکشن ہوتے ہیں, کتنے بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ووٹ دیتے ہیں؟ جب انتخاب ہوتا ہے حکمرانوں کا تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جائے, پہلے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جس کام کے لیے اسے چنا جا رہا ہے اس کی اہلیت بھی ہے اس میں. اگر اہلیت ہے تو کیا وہ دیانتدار امین ہے؟ کیا وہ اللہ کا فرما بردار ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کس بات کا ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم کیوں دیتے ہیں اپنی امیدیں وابستہ کر کے, اس کو ووٹ دوں گا مجھے یہ فائدہ ہوگا. بلکہ عوام سے پوچھیں نا تو ایک عام آدمی سے پوچھیں, کہتا ہے یار کہیں تھانے پولیس جانا پڑا تو یہ کام آیا, ہاں اس کا باپ دادا بھی تھانے نہ گیا تو یہ کیا آیا؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو اگر ہم صرف اس نظام کو اللہ کے لیے کر لیں, ہمیں حکمرانوں سے ہمیشہ شکوہ رہتا ہے, ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہیے کہ جن کا کل ہم نے شکوہ کرنے انہیں ہم قرآن چنتے کیوں؟ ہم پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، سفارشیں لے کر ووٹ دیتے ہیں، امیدیں وابستہ کر کے ووٹ دیتے ہیں، تو یوں بھی شرک کا صدور ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ میں حیران ہوتا ہوں، اگلے دن مجھے ایک ای میل تھی کسی بچی کی کہ وہ میری بہن برطانیہ چلی گئی ہے لیکن اس کے کاغذات نہیں ہیں۔ تو پتہ نہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا ہے، اسماء الہی تھے، کوئی یا علیم و یا خبیر و کوئی اس طرح کے چار پانچ اسماء الہی۔ تو 175,000 یا 70,000 تو میں پڑھ چکی ہوں، اب روزانہ 1,000 بار پڑھتی ہوں کہ اس کے کاغذ بن جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ دارالکفر سے جہاں اسلام آسان ہو وہاں ہجرت کر کے، جہاں اسلام پر عمل مشکل ہے وہ چھوڑ کر ادھر آ جاؤ۔ پہلا تو آپ یہ الٹا کام کر رہے ہیں کہ آپ دارالکفر جا رہے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ کافر کاغذات بنا دیں۔ یہ کیا ہے، کون سی مسلمان؟ تو بے شمار اقسام ہیں شرک کی جن کو ہم دین کے نام پر اختیار کر لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یشرک بہ شیئا، کسی طرح کا کوئی بھی رائی برابر بھی اللہ سے شرک نہ کیا۔ دکھ ہو، سکھ ہو، صحت ہو، بیماری ہو، اللہ کی عطایت کے دائرے سے باہر اس امید پر نہ نکلے کہ کوئی میری مدد کرے گا، کوئی مجھے بچا لے گا، کوئی میرا معاون ہوگا، کہیں سے مجھے فائدہ ہوگا، یا کوئی میرا نقصان کر لے گا۔ وسائل اختیار کرنا سنت ہے، حکم ہے شریعت کا۔ بیمار ہے علاج کرے، روزگار کے لیے جائز حلال وسائل تراش کرنا عبادت ہے، لیکن جائز کی حدود سے نکل جانا عظمت الہی کا انکار ہے۔ پھر اگر اسے یہ یقین ہوگا کہ اللہ میرا معبود بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہر وقت میرے پاس موجود بھی ہے، وَيُصَلِّي الْخَمْسَ، پھر وہ انجگانہ نماز بھی ادا کرے گا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اب بچگانہ نماز جو ہے یہ بھی پابند کرتی ہے کہ ایک آدمی سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے آخری رات کو، سب سے پہلا کام وجود پاک کر کے، وضو کر کے، لباس پاک کر کے، قبلہ رو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا نیا دن شروع ہو، وہاں سے دن شروع کرتا ہے۔ زور کو پھر واپس اسے حاضری لگوانی ہو، عصر کے قریب کاروبار ختم ہونے کو ہوتا ہے تو پھر حاضر ہو جاتا ہے کہ دن بھر کا کام کر کے، شام کو پھر حاضری دیتا، رات کو پھر الوداعی ملاقات کر کے سونے کو جاتا ہے۔ تو 5 دفعہ جس نے بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا ہے وہ درمیانی وقفوں میں نافرمانی کیوں کرے گا؟ ابھی تو واپس پھر حضور پیش ہونا ہے۔ اسی طرح فرمایا، وہ بصوم رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے، یعنی اللہ کے حکم پر اللہ کے مقررہ وقت سے لے کر مقررہ وقت تک حلال چیزیں بھی استعمال کرنا چھوڑتے۔ تو جو بندہ اس نیت سے حلال بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے اس وقت منع کر دیا ہے، وہ حرام کیوں کھائے؟ روزہ صرف یہ نہیں کہ ایک مہینہ دن کو کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ہو گیا، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھے تو باقی سارا سال بھی روزے ہی سے رہے حرام سے۔ گویا پورا سال حرام سے اس کا روزہ ہے, اس نے نہیں کھانا. حلال کا تو مخصوص وقت ہے نا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک, لیکن حرام تو ہما وقت منع ہے. تو جو حلال سے رک جاتا ہے وہ حرام سے کیوں نہیں رکے گا؟ اور اگر روزے بھی رکھتا ہے اور پھر کام بھی ویسے ہی کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس نے محض بھوک کاٹی, اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غفر له, اس حال میں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ بخش دیا. وہ فرماتے ہیں کل تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ افلا ابشروہم, کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری دے دوں کہ جس نے شرک نہیں کیا, نمازیں ادا کیں, روزے رکھے, وہ بخشا گیا. کارتاہم یعملو, آپ نے فرمایا نہیں. اس میں جو باریکیاں ہیں وہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے, باقی اعمال چھوڑ بیٹھیں گے, صرف نماز اور روزے کی پابندی پہ لگ جائیں گے, لہذا یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤ, انہیں عمل کرنے دو. دعاہم یعملو, انہیں رہنے دو کہ وہ اعمال کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, کیونکہ یہ بات جو علم مخفی ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر بندہ نہیں سمجھ پائے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ صرف نمازیں پڑھنی, روزے رکھ لی, باقی جو چاہے کرتے رہو, کوئی نیکی اور نہ کرو تو جنت تو اپنی ہے. فرمایا نہیں, لوگوں کو نہ بتاؤ. وان ہو, انہیں حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے, انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ بہترین ایمان کیا ہے, افضل ایمان کیا ہے, اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے؟ قال ان تحب اللہ, ان تحب للہ وتبغض للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھے. بہترین کمال ایمان کا یہ ہے کہ کسی سے تیرا تعلق ہو, محبت ہو, رشتہ ہو, تو حدود شرعی کے اندر اللہ کی رضا کے لیے, اور کسی سے تیری دشمنی ہو تو اس میں تیرا ذاتی معاملہ نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کے نافرمانوں سے, گناہ سے, برائی سے نفرت. وَتَعْمِلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ, اور سارا دن فضول باتیں کرنے کی بجائے اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھ. سارا دن زبان چلاتا ہے انسان, ضرورت کی بات کرو, غیر ضرورتی بھی باتیں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرو. قال وماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پھر اس کی, یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا درجہ ہے اگر یہ کام بندہ کر لے تو اس سے آگے کہاں جائے؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك فتكره لهم ما تکرہ لنفسک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تو دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے. اگر تو خود عزت میں رہنا چاہتے تو دوسروں کی عزت کر, اگر تو خود اچھائی لینا چاہتے تو جو تیرے بس میں دوسروں کو بھی اچھائی دے, اگر تو خود پیار چاہتا ہے تو دوسروں کو بھی پیار دے, اگر تو خود اپنے حقوق چاہتا ہے تو دوسروں کو ان کے حقوق بھی دے جو تیرے ذمہ ہیں. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر, اور جو چیز تجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر. یہ نہ سوچ کہ میں تو سلامت رہوں فانو فلاں قتل ہو جائے، یہ نہ سوچ کہ میری عزت تو باقی رہے فلاں کی بے عزتی ہو جائے، یہ نہ سوچ کہ میرا گھر تو محفوظ رہے وہاں اس کا گھر جل جائے، نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر، جو چیز تجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ سوچ، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے ایمان. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب القواعد وعلامات النفاق، کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا بیان. گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور منافق ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، کون منافق ہے، کون سی بات اس میں پائی جائے تو وہ نفاق کی منافق کی دلیل ہے. پہلی فصل. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندام وهو خلقك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا شریک ٹھہراوے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تجھے پیدا اس نے کیا. اب اپنی پیدائش پہ کوئی غور کرے تو کہاں عرض وسیط پر سیل بکھرے ہوئے ہیں خاک کے ذروں کی صورت میں، پھر اس نے انہیں کتنی شکلوں میں ڈھالا، کہیں غذا بنایا، کہیں فروٹ پھل بنائے، غذا کی بھی قسمیں ہیں، کہیں غلہ بنایا، کہیں چاول بنائے، کہیں چائے کی پتی کی صورت میں وہ ڈھلے، کہیں دوا کی شکل میں جڑی بوٹیوں میں وہ سیل آئے، پھر وہ اس بندے تک پہنچے جس کے صلب میں ان سیلوں نے جانا تھا. کہاں کہاں سے دنیا کے گوشوں سے چل کر آئے، اس کے صلب میں محفوظ ہو گئے، پھر شکم مادر میں گئے. ماں غذا کھاتی ہے، روئے زمین سے مختلف خاک کے ذروں سے وہ چیزیں بن کے آتی ہیں، وہ اپنا حصہ بھی کھاتی ہے، بچے کا حصہ بھی، اندر تقسیم ہو جاتا ہے، بچے کا بچے کو جاتا ہے، اس کا اپنے بدن سے. پھر اس نے تجھے دنیا میں پیدا کیا، تو اتنا بڑا کام جس نے تیرے نہ ہونے سے تجھے بنا دیا، پیدا کرنے کے بعد تجھے چھوڑ دیا اس نے، کہ پیدا ہونے کے بعد، عاقل بالغ ہونے کے بعد دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیتا. جب تو امید وابستہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، خاک کے ذروں میں پنہا تھا، اس نے تیری دستگیری فرمائی، اس نے تیری مدد فرمائی، اس نے تجھے خاک کے ذرات سے مختلف قالب میں سے گزارتے ہوئے انسان بنا دیا. اب جو عقل بالغ ہو گیا تو پھر تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پناہ چاہتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ. قال ان تدعو اللہ ندام وهو خلقك. اللہ کے علاوہ تو کسی سے امیدیں وابستہ کرے حالانکہ اس نے تجھے تخلیق فرمایا. قال ثم ایون. عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ قال ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معاک. تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ کھانے میں تیرے ساتھ شریک ہو جائے. آج پتا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، جی آبادی بڑھ گئی ہے، وسائل پورے نہیں ہوں گے. یہی بات حضور نے فرمایا. اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ یہ میرا کھانا بانٹ لیں گے میں کہاں سے کھاؤں. شرن اولاد میں وقفہ ہونا اچھی بات ہے, اور قدرتی نظام ایسا ہے کہ ماؤں کو حکم ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ بچے کا حق ہے. اور فطرتی قاعدہ یہ ہے کہ خاتون جب تک دودھ پلاتی رہے وہ حاملہ نہیں ہوتی. یہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اولاد میں از خود کم از کم 2 سال کا وقفہ تو آ جائے. اب اس کے آگے علماء فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی صحت کمزور ہے, وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے, تو عارضی علاج کیا جا سکتا ہے جس پر وقتی طور پر حمل کو روکا جا سکے. لیکن اگر حمل ہو جائے تو اسے ضائع کرنا قتلی کے مترادف گناہ ہے. اور پھر بعد جو اس کی عمر اگر 3 مہینے 120 دن ہو جائے تو پھر اس میں روح پڑ جاتی ہے, پھر بچہ ضائع کرنا سریع قتل ہے. اور کوئی ایسا علاج کرنا مرد کا یا عورت کا کہ آئندہ اسے حمل ہو ہی نہ سکے, یہ شرن حرام ہے, یہ ممنوع ہے. ہاں, عارضی علاج کرنا, اس کے مختلف ذرائع ہیں جو یہاں زیر بحث نہیں لائے جا سکتے, کہ وقتی طور پر جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی اس کی شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن اگر صحت ٹھیک ہو عذر شرعی نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں. اور اس کی تو منصوبہ بندی کی تو بنیاد ہی اس پر ہے نا کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے اور کیسے کھانا پینا پورا نہیں ہوگا. وہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی, یعنی تیرا کھانا بانٹ لے گی, اس لیے اسے نہیں پیدا ہونا چاہیے. شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے. کالا سمائی عرض کی, یا رسول اللہ, اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے, کس کا نمبر ہے, تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ کالا انتظنی حلیل تجارک, آپ نے فرمایا کہ تو آس پاس کے لوگوں کی بیویوں سے زنا کرے, تیرے قریبیوں کی عزت تجھ سے محفوظ نہ ہو. اس شرک کے بعد قتل اولاد اور اس کے بعد زنا. جہاں آدمی کے وسائل ہوں, جہاں آنا جانا ہو, ملنا جلنا ہو, وہیں خرابی پیدا ہوتی ہے. جہاں آنا جانا ہی نہ ہو وہاں تو نہیں ہوتی, جہاں کوئی آنا جانا, تعلق واسطہ, کوئی پاس آئے, کسی کے گھر جانا ہو تو ہوتی ہے. تو فرمایا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے, اور اللہ تعالی نے اس کی تصدیق نازل فرمائی ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون الا الاخر, متفق علیہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ معبود نہیں پکارتے, نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ, اور زنا نہیں کرتے. یہ آیت آخر تک حضور نے تلاوت فرما کر فرمایا کہ جو یہ باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں خود اللہ کریم نے ان کی تصدیق فرمائی ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القوائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري في روايات انس وشهادة الزور بدل اليمين الغموس. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, جان کا قتل کرنا, جھوٹی قسم کھانا. یہ بخاری میں. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت میں الیمین الغموس کی جگہ شہادت تو زور ہے، جھوٹھی گواہی دینا پایا جاتا ہے. اس حدیث پاک میں جو حضرت عبد بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر بہت بڑے گناہوں میں سر فہرست وہی بات ہے، الاشراک باللہ، اپنی امیدیں اللہ کی بجائے غیر اللہ سے وابستہ. وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے کہ والدین کی اطاعت کا حق کہاں تک ہے. جہاں تک چیزیں شرعاً اجازت ہے، جن کی جائز ہیں، ان میں والدین کا فرمان بجا لانا ضروری ہے. جہاں والدین کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کا کرانا شرعاً جائز نہیں، وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، بات اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی. لیکن والدین کی توہین نہیں کی جائے گی، جھڑکا نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ گناہ نہیں. وہاں سن کر کہنا پڑے گا جی ایسا ہی کریں گے، کرنا نہیں ہو. والدین کی بے ادبی نہیں کی جائے گی. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں کوئی غلط لفظ نہ کہو، نہ دل میں ان سے نفرت کرو نہ انہیں برا جانو. دل سے ان کا احترام بھی کرو، کوئی ناروا لفظ زبان سے نہ نکالو. جو کام اللہ کے حکم کے خلاف کہتے ہیں اس پر عمل نہ کرو، اس کی گرفت نہیں ہو. جو حکم اللہ کے حکم کے اندر دیتے ہیں وہ ماننا ضروری ہے، اور اگر خلاف شریعت حکم دیتے ہیں تو بات نہیں مانی جائے گی، لیکن یہ کہا نہیں جائے گا کہ آپ کی بات غلط ہے میں نہیں مانتا. انہیں وہاں کہنا پڑے گا، سن کے خاموشی سے سر نیچا کر کے جانا پڑے گا. وہ نہ کریں، کرنی نہیں ہوگی، لیکن انہیں جھڑکنا نہیں ہوگا، دل سے ان کی عزت کرنی ہوگی. وہ مومن ہے یا نہیں ہے، وہ والدین ہیں. یہ ضروری نہیں کہ والدین مومن نیک پارسا ہوں، نہیں، والدین ہونا کافی ہے، وہ جیسے. وقتل النفس، اور کسی جان کا قتل کرنا خلاف شریعت اللہ کے حکم کے بغیر. ویمین الغموس، جھوٹھی قسم کھانا. بخاری میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شہادت الزور ایک ہی بات ہے کہ جھوٹھی گواہی دینا. عموماً قسم گواہی پر ہی کھائی جاتی ہے، قسم کھاتا ہوں یہ بات ایسے ہے، تو مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. جھوٹھی گواہی دینا بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں جتنے مقدمے ہوتے ہیں ان میں سارے گواہ کم و بیش 99.9% جھوٹے ہوتے. جہاں واقعہ ہوتا ہے وہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا، رشتہ دار، دوست، واقف کار بعد میں گواہ بنائے جاتے ہیں، تم یہ کہنا، تم وہ کہنا. ہمارا نظام عدل ہی ایسا ہے، یہ جھوٹ کو چاہتا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. اور اللہ کی شان ہے کتنے لوگ حکومت میں آئے لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا قانون، اللہ کا قانون، اسلام کا قانون بنا بنایا لے آتا. وہی کفار کا قانون ہے، وہ چاہتا ہے جھوٹ کو. ایک انگریز نے تبصرہ کیا تھا کہ ہندوستان تھا، نمبر صغیر تھا، کہ ہندوستان کی عدالتوں میں سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن جھوٹ لکھا جاتا ہے. اب اس نظام کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا حق چاہیے، وہ آپ کا حق ہے. یہ نظام ایسا ہے کہ آپ جھوٹے گواہ پیش نہیں کریں گے آپ کو اپنا حق نہیں مل سکتا. اس بے بسی میں جن مجبوروں کو، غریبوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اللہ کرے اس کی جواب دہی صاحب اقتدار حکمرانوں سے ہو. اور امید ہے اس کی جواب دہی حکمرانوں سے ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا حق بھی جھوٹ بولے بغیر نہیں لے سکتے. اپنا حق لینے کے لیے بھی فرضی گواہ بنانے پڑتے ہیں, تم یہ کہنا تم وہ کہنا, نہ کہو تو قانونی ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو ہمارا جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا شرک کرنا, قتل کرنا, جھوٹی قسم کھانا, جھوٹی گواہی دینا, یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے.